الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. صلوات
اللہ.
ہمارا موضوع گفتگو انسانی زندگی میں خدائی امتحان، اور اس کے حوالے سے کل بھی میں نے ایک امفیسائز کیا تھا اس نقطے کو کہ ہم خدائی امتحان کی بات کر رہے ہیں. خدائی امتحان یعنی کہ خدا اس زندگی میں جو کچھ اللہ کی طرف سے انسان کی زندگی میں امتحان کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اس چیز کو ہم یوں ڈیفرینشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس زندگی میں ایک عمومی امتحان ہے جس سے تمام انسان دوچار ہیں، وہ ایک جنرل اسٹیٹ ہے ایگزامینیشن کی. لیکن قرآن کریم کی آیتوں سے جس مقام تک ہم آپ کو کل تک لائے تھے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا انسانوں کے ایک مخصوص گروہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو خاص طور سے آزمائیں گے، اگر آپ کو یاد ہو. اور گفتگو میں نے یہاں تک پہنچائی تھی کہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں، اس کا بیان یہ ہے کہ کیا انسان صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ ممکن نہیں. تم سے پہلے، یعنی اے پیغمبر کے زمانے سے پہلے جو افراد گزر گئے، جو اقوام گزر گئیں، ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا. تمام انسانوں کو آزمانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو دعوی ایمانی وہ کرتے ہیں اس کی سچائی یا جھوٹا ہونے کو جانچ لیا جائے. یعنی اصل امتحان ہمارے دعوی ایمانی کی صداقت اور کذب کا ہے. یہ بہت اہم بات ہے جو ذہن میں رہے، کہ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے کہ تم اعلیٰ ترین معیار ایمان پر چلے جاؤ، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا ایمان رکھتے ہو اس کی سچائی ثابت کرتے ہو یا نہیں. اصل امتحان یہ بات ہماری ہو گئی. اس کے بعد ہم نے آگے بڑھ کے کل جہاں تک بات پہنچائی تھی وہ یہ کہ امتحان تمام انسانوں کے لیے، لیکن انسانوں میں سے ایک تعداد ان افراد کی پائی جاتی ہے کہ جو خدائی امتحان کے وجود کے ہی منکر ہیں، یعنی مشرکین و کفار و منافقین. یہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے کہ اس زندگی میں امتحان نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو جو اصل امتحان کے وجود کا منکر ہے، اس کو امتحانی کمرے میں یا امتحانی پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کریم میں ان افراد کے حوالے سے امتحان یا بلا کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کے حوالے سے آیتوں پہ غور کریں گے تو وہ تمام کی تمام مسلمین و مؤمنین کے حوالے سے موجود ہے کہ بلا یعنی کہ جو اگر تم مؤمن ہو تو اس میدان امتحان میں آ جاؤ. اور میں جلدی سے کل والے بیان کو, کیونکہ میں کل کی گفتگو کا خلاصہ ہی تقریباً بیان کر رہا ہوں کہ کیوں ہم تمہیں بلا میں ڈالیں گے, کیوں ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے, تاکہ ہم تم میں سے مجاہدین اور صابرین کو نکال لیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. مجاہدین اور صابرین, اور خدا مجاہدین اور صابرین مؤمنین میں سے کیوں نکالنا چاہتا ہے؟ تاکہ انہیں ان کے کمال تک پہنچا دے. یعنی کہ جب تک مؤمن میں, مؤمن حقیقی میں صفت مجاہدہ اور صبر نہیں پیدا ہوتی, وہ اس مقام تک پہنچنے کا اہل نہیں ہو پاتا جہاں تک اس کو خدا لے جانا چاہتا ہے. اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے دی تھی کہ کوئلے سے ہیرے بننے تک کی جو مثال ہے, اس میں پہلی اسٹیج ہیٹ اور پریشر کی ہوتی ہے کہ جس کے بعد امورفس کاربن کرسٹلائن کاربن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کے وجود میں وہ ایک آرڈر کی شکل میں بن جاتا ہے, پھر اس کرسٹلائن کاربن کو تراشا جاتا ہے, اور اس تراشنے کے بعد وہ چیز ہیرا بنتی ہے. اور ہیرے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر پڑنے والی روشنی کو مختلف رنگوں میں اور مختلف حیثیتوں میں ریفلیکٹ کرتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے انسانی نفس خام حالت میں ہوتا ہے. خدا پہلے اس کو آزمائش کی گرمی اور دباؤ میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے اندر آرڈر اور تنظیم و ترتیب پیدا ہو جائے, پھر اسے آزمائشات کے ذریعے سے تراشتا ہے تاکہ یہ نفس ہیرے کی مانند ہو جائے اور نور خدا کو منعکس کرنے کے قابل ہو جائے.
یہ
ہماری گفتگو کا خلاصہ تھا, اور یہ میں نے پانچ منٹ سات منٹ اس لیے لیے کہ آج کافی حضرات وہ ہیں جو پچھلی دو گفتگو میں دو مجالس میں موجود نہیں تھے. اچھا, اس منزل تک پہنچنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں آگے بڑھ سکوں گا اپنی اگلی منزل کی طرف, جو ہے ظرف امتحان. یعنی ابھی ہم نے یہ اس پر بات کی کہ امتحان, خدائی امتحان کس سے لیا جائے گا, خدائی امتحان کے کا مقصد کیا ہے, یعنی خدا نے اس امتحان کو کیوں وضع کیا ہے, کس کے لیے رکھا ہے. تو اس جگہ تک ہم پہنچ گئے کہ خدا نے امتحان رکھا ہے مؤمنین کے لیے حقیقتاً, اور اس امتحان کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے کہ مؤمنین کو اس کمال تک لے جایا جائے کہ جو مقصد خلقت ہے, اور اس کے درمیانی درجے کے مقصد کے طور پر یہ بیان کیا گیا کہ تم میں سے ہم مجاہدین اور صابرین کو باہر نکالیں. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ مجاہد ہونا اور صابر ہونا مقصد زندگی نہیں ہے, بلکہ مجاہد اور صابر بنے بغیر اس جگہ تک نہیں پہنچا جا سکتا جہاں تک خدا لے جانا چاہتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں یہ مقصد وسطی ہے, یعنی درمیانی درجے کا مقصد ہے, نہ کہ مقصد غائی اور نہائی. اچھا, کل میں نے صبر کے حوالے سے کچھ اشارہ کیا تھا, اور صابرین کی اجر اور جزا کے حوالے سے بھی قرآن کی ایک آیت کا آپ کو ذکر کیا تھا کہ جس طریقے سے خدا صابرین کی جزا دے گا وہ اتنا انوکھا انداز ہے کہ تقریباً ایسی کوئی چیز ہم کہیں نہیں پاتے. اس کو بھی میں ایک لفظ میں دہرا دوں, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ صابرین کی جزا کس طریقے سے بصورت اجر دی جائے گی, کہ جو عمل وہ کرتے تھے خدا اس نام عمل میں تمام اعمال کو کمپیئر کرے گا حسن کے اعتبار سے, ان میں جو احسن ہوگا یعنی سب سے خوبصورت ہوگا باقی پورے نام عمل کو اس قیمت پہ خریدے گا. یعنی یہ پیشکش خدا نے بالکل آیت واضح وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے اس کے احسن کے وسیلے سے ان کو اجر ملے گا۔ تو یہ خدا نے ہمیں ڈیل دی، آفر کیا کہ یہ میرا رستہ ہے، اس طریقے سے میں تم کو آزمانا چاہتا ہوں۔ آزمائش تمہاری توہین کے لیے نہیں ہے، آزمائش تمہاری احانت کے لیے نہیں ہے، آزمائش تمہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش کا پورا نظام تم کو اس مقصد انتہائی تک پہنچانے کے لیے ہے، ان بلندیوں تک لے جانے کے لیے ہے کہ جو مقام ملائکہ سے بھی بالا تر ہیں، جو مقام علم الاسماء کلہا کے منازل ہیں، وہاں تک لے جانے کے لیے سلسلہ امتحان۔ اچھا، لیکن مجھے کل کچھ گفتگو کر کے ایک بات یہ محسوس ہوئی کہ صبر کے حوالے سے میرا خیال تھا کہ شاید صبر کے معنی کلیئر نہیں ہے، تو میں نے تھوڑا سا صبر کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ صبر کسے کہتے ہیں، لیکن بعد میں گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید جہاد کے معنی بھی اتنے واضح نہیں ہیں، کہ مجاہدین اور صابرین کے، صابرین کے معنی تو ہم نے بتایا کہ صبر کا معنی یہ ہے کہ تین اس کے بنیادی ریکوائرمنٹس یا ارکان، کہ پہلا رکن یہ ہے کہ انسان ہدف عالی رکھتا ہو، اعلی ہدف رکھتا ہو، دوسرا رکن یہ ہے کہ اس ہدف کی جانب حرکت کرتا ہو، تیسرا رکن یہ ہے کہ حرکت کے دوران جو مشکلات اور مصائب آئیں ان کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہو۔ اس کوالٹی کو کہتے ہیں صبر، اس کوالٹی کا نام صبر۔ یہ بات کیونکہ عام طور سے نہیں بیان ہوتی تو یہ بیان ہے، لیکن جہاد کے حوالے سے بھی مجھے لگا کہ یہاں بھی کافی کنفیوژنس ہیں، کہ جہاد بھی ہم صرف جہاد کو ایکویلنٹ سمجھتے ہیں جنگ و جدال سے، کہ جہاد کا مطلب یعنی لڑائی کرنا، میدان جنگ میں جانا، تو شاید ہمارے دماغ میں یہ خیال آ گیا ہو کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تم میں سے مجاہدین کو باہر لانا چاہتے ہیں مومنین میں سے، تو شاید ہم یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ خدا یہ جاننا چاہتا ہے کہ سب سے اچھی تلوار کون چلاتا ہے، سب سے اچھے بندوق کا استعمال کون کرتا ہے، ہتھیار کون سب سے اچھے استعمال کرنا جانتا ہے، تو وہ بہت بڑا مجاہد ہے۔ تو اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ خدا کی نظر میں جہاد اور مجاہدہ کس چیز کا نام۔ جہد کا لفظ یا جہاد ہے کوشش، اگر آپ جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہے خدا کے رستے میں کوشش۔ پیغمبر اکرم نے جہاد کے مسئلے کو جس خوبصورتی کے ساتھ حل فرمایا ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے آغا خمینی کی، اگر آپ چہل حدیث میں بھی پڑھیں تو پہلی حدیث یہی ہے جس کی انہوں نے تشریح کی، کہ کچھ اصحاب کسی سریے سے ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مرحبا ان لوگوں پر، ان کے لیے کہ جو جہاد اصغر سے پلٹ کر آئے ہیں، لیکن ابھی جہاد اکبر ان کے لیے باقی ہے۔ تو وہ بےچارے پریشان ہوئے، وہ سمجھنے لگے اب پتہ نہیں اب کون سی جگہ آنے والی ہے۔ تو پوچھا کیا ہے جہاد اکبر؟ آپ نے فرمایا جہاد بن نفس، نفس جہاد، جہاد اکبر۔ اچھا، اس مطلب سے بھی، اس حدیث سے بھی کافی سوء استفادہ کیا جاتا ہے۔ انہیں کن معنی میں سوء استفادہ کیا جاتا ہے؟ کہ میدان عمل سے فرار کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اس حدیث کو، کہ پیغمبر نے تو کہا تھا کہ افضل جہاد جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے، تو میں تو اپنے گھر میں بیٹھ کے جہاد بن نفس کر رہا ہوں، اور یہ جہاد اکبر ہے، اور جہاد اکبر کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، جہاد اصغر سے مثال کے طور پر اگر میں دور بھی ہوں تو کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، جہاد اکبر کا میدان کون سی چیز بناتی ہے؟ تین چیزیں ہیں جو جہاد اکبر کا مقدمہ فراہم کرتی ہیں انسان کے لیے۔ پہلی چیز ہے شیطان، وسوسہ شیطانی، اور شیطان اس شے کا نام ہے کہ جو بقول امام سجاد علیہ السلام، امام انسان کی اندر، انسان کے وجود میں خون کے طریقے سے رواں ہے۔ یہ امام علیہ السلام کی دعا کے جملے ہیں، انہیں وساوس شیطانی انسان کے وجود میں اس طریقے سے موجود رہتے ہیں، ہر وقت رواں رہتے ہیں جیسے خون رواں رہتا ہے۔ پہلا جہاد اکبر کا مقدمہ بنتا ہے وساوس شیطانی کے ذریعے سے. دوسری چیز ہے نفس امارہ، یعنی وسوسہ شیطانی از سم تھنگ دیٹ از ایکسٹرنل ٹو اس. نفس امارہ یعنی خود ہمارا نفس، جو ہمارا اپنا وجود ہے، وہ ابتدا میں ہمیں خواہشات کی پیروی کی طرف مائل کرتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے تا این کہ اس کی مناسب تربیت نہ کر لی جائے. یعنی ایک عام انسان، اس کا نفس ابتدا میں اسے ہمیشہ خواہشات کی پیروی کی طرف مائل کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور اس شیطان اور نفس امارہ کی مدد کرتا ہے ہمارا جسم مادی، جسم کی ریکوائرمنٹس، جسم کی لذتوں کو پانے کی چاہنے کی خواہش، یہ شیطان اور نفس امارہ دونوں کی مددگار ہے. تو اس وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے نفس کے لیے، یعنی میرے اپنے لیے، اپنے آپ کو حق کی راہ پر گامزن کرا دینا، حق کی طرف مائل کرا دینا زیادہ مشکل کام ہے بنسبت اپنے جسم کو جنگ و جدل کے لیے آمادہ کرنے کے. یہ ہم سب اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. یعنی میدان جنگ میں جانے کے لیے تھوڑا سا ایک جذبات کو ابھارنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا تھوڑے سے اگر کچھ پرابلمز زیادہ آ جائیں، خدا نہ خواستہ، جیسے ایک چیز ہے کہ اگر ہمارے قریبیوں میں کچھ ہو جائے، آپ دیکھیں انسان فوراً قتال کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن راہ حق پر اپنے نفس کو لگانا یہ اس سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے. دوسری چیز جو جہاد اصغر اور جہاد اکبر کا فرق ہے، اور بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ کہ جہاد اصغر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، یہ زندگی میں ایک یا دو مرتبہ ضرورت پڑتی ہے. جہاد بن نفس اور جہاد اکبر ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہو، یعنی ایک لمحے کے لیے آپ غافل ہوئے، اور جن تین دشمنوں کا میں نے ذکر کیا ہے، شیطان، نفس امارہ اور جسم مادی، اس نے آپ پہ قابو کیا. کہ جو ایک مثال میں نے پہلے بھی کبھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ زندگی کا میدان ہوریزونٹل نہیں، ورٹیکل ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ جس میدان حیات میں ہم حرکت کر رہے ہیں وہ یوں نہیں ہے، سطحی نہیں ہے، ہوریزونٹل افقی نہیں ہے، عمودی ہے، ورٹیکل ہے. اگر آپ کسی ورٹیکل سرفس پہ موو کریں گے تو آپ کو اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت جدوجہد کرنا ہوگی. یعنی یہاں تو ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، کھڑے ہوئے، لیکن اگر آپ کسی دیوار پر ہیں تو جب تک آپ کسی مضبوط رسی کو تھامیں گے نہیں، اور مضبوط رسی کہاں سے آ رہی ہوگی، نیچے سے نہیں، اوپر سے آ رہی ہوگی، اس رسی کو تھامیں گے نہیں مضبوطی سے، تو آپ کے قدم اس دیوار پر جم نہیں پائیں گے. تو یہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر کا بنیادی طور سے فرق ہے. تو اس بات کو، یعنی جہاد اکبر مطلوب عینی ہے اور جہاد اصغر اس کے کورولری کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس چیز کو سمجھیے گا. جیسے ہم نے پہلے ایک بات کی کہ ولایت نبی اور امام ولایت خدا کے طول میں ہے، یا ولایت خدا کے ماتحت ہے. اگر کسی انسان کو ولایت خدا سے دلچسپی نہیں ہے تو اس کے لیے نبی اور امام کی ولایت کوئی معنی نہیں رکھتی. اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو جہاد اکبر سے دلچسپی نہیں ہے، اس کے لیے جہاد اصغر کوئی معنی نہیں رکھتا. جہاد اصغر جہاد اکبر کو قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. جہاد اصغر فقط، تو یہ جہاد کے حوالے سے اور مجاہد ہونے کے حوالے سے مہم ترین نقطہ ہے. کہ ہم اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جہاد کا مطلب ہتھیار ہاتھ میں لے کے لڑنا. سب سے پہلے جس ہتھیار کو اٹھانا ضروری ہے وہ خود اپنی خواہشات کے خلاف ہتھیار کو اٹھانا ضروری ہے. کہ جس طریقے سے کہ انقلاب اسلامی کے دوران پوری آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو جو رہبر انقلاب ہیں انہوں نے ہمیشہ اس چیز کی طرف متوجہ کرایا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو ہر موقع ہر لحظے اور ہر لمحے پر اس بات کو اسکروٹینائز کرو کہ اپنے لیے کر رہے ہو، لوگوں کے لیے کر رہے ہو یا خدا کے لیے کر رہے ہو. وہی بات کہ جہاد اصغر کوئی معنی ہی نہیں رکھتا جب تک جہاد اکبر کے ماتحت نہ ہو اور وہ معنویت نہ پائی جائے. تو یہ ایک نقطہ جس کو سمجھانا ضروری تھا جو مجھے محسوس ہوا. اور اسی حوالے سے یعنی ایک دو جملوں کے ساتھ اور اس بات کو کنکلوڈ کر کے پھر ہم اس موضوع کی طرف آئیں جس کو بیان کرنا چاہتے ہیں. کہ کل میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ سورہ آل عمران میں تقریباً 30 آیتیں ایسی ہیں کہ جو بدر و احد کے حوالے سے ہیں اور ان میں ایک بڑا اعتراض ذکر ہوا ہے کس کی طرف سے؟ مسلمانوں کی طرف سے. کیوں؟ وہ اعتراض کیا تھا کہ احد میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے جو اس کے حوالے سے لشکر اسلامی اور تعداد مسلمین کے حوالے سے ایک بہت بڑی تعداد تھی. تو اس میں کافی لوگ جن کا نظریہ یہ بن گیا تھا بدر کے بعد خاص طور سے کہ بدر 313 تھے، ہتھیار نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، خدا نے 3000 فرشتے بھیج دیے، خدا نے غیبی امداد کی، غیبی امداد کے نتیجے میں ہم کو ایک ایسے لشکر پر فتح حاصل ہو گئی جو ہم سے وسائل اور قوت کے حوالے سے بہت زیادہ ہم سے طاقتور تھا. احد میں بھی وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسی کے نہیں کہ یہ گویا سنت الہی ہے، جیسے یہودی کہ خدا نے ان کے لیے دریا میں رستے بنائے، خدا نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا، معجزات دکھائے، اب وہ یہی سوچنا شروع ہو گیا کہ بس ہم چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، ہم کسی بھی حالت میں رہیں، خدا نے تو اب ہمارا، کہہ لیں معاذ اللہ ایک لفظ کہ خدا نے تو اب ہماری ضروریات کا ٹھیکہ لے لیا ہے، اب ہم کچھ بھی کرتے رہیں. احد میں پروردگار نے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ جس غلط فہمی کے نتیجے میں قوم بنی اسرائیل تباہ ہوئی، تباہی سے دوچار ہوئی، کہ غیبی امداد آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم نالائق ہو جاؤ، یا جس رستے پر رسول تم کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اس رستے کو ترک کر دو. بظاہر احد میں اتنی بڑی شہادتوں کی وجہ کیا بنی تھی کہ پیغمبر اکرم نے پہاڑ پر 50 تیر انداز بٹھائے تھے کہ ادھر سے لشکر نہ آنے پائے، مال غنیمت دیکھ کر 50 میں سے 47 افراد ادھر سے اتر آئے، اور وہی ہوا کہ جو پیغمبر اکرم نے ان سے کہا تھا، جس خطرے کا اظہار کیا تھا. اور پھر بڑی تعداد میں خود مسلمان قتل ہوئے، ظاہری اعتبار سے بہت مشکل سے حضور کی جان بچی، یہ سارے مصائب آ گئے. اب لوگوں کو شکوا، شکایت، اور سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ دیکھو ہمارے رشتہ دار، یعنی کہ وہاں اب ان کی نظر میں اب یہ غزوات اور جہاد ایک پروفیٹیبل کام ہو گیا تھا نا، کہ ہم جائیں گے، خدا کی مدد آئے گی، فرشتے اتریں گے، اس کے بعد ہم سرخ روح ہو کے واپس آ جائیں گے. لیکن خدا نے ایک بالکل دوسرا نتیجہ دکھا دیا. ان کا اعتراض اور جو قرآن کریم میں نقل ہوا کہ اگر یہ ہمارے رشتہ دار ہمارے پاس رہ جاتے، ہمارے پاس بیٹھے رہتے، قتل نہیں ہوتے. اس کا جواب ان لفظوں میں دیا کہ یقولون لو کان لنا من الامر شیئن، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم لوگ اس طریقے سے قتل نہیں ہوتے. اب ایمان کا آپ معیار دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی شے ہوتی، ہمارے پاس کچھ اختیار ہوتا، یعنی کہ ابھی ایمان اس درجے پہ نہیں پہنچا ہے کہ جب زندگی کے ہر معاملے میں خدا کے اختیار کو دیکھیں. ہمارے ہاتھ میں امر ہوتا تو اس طریقے سے ہم قتل نہیں ہوتے. قل، اے پیغمبر کہہ دو، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن لوگوں کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ وہاں سے نکل کے ان جگہوں تک پہنچ جاتے کہ جہاں وہ قتل ہوئے. یعنی کس بات کو سمجھایا گیا کہ امر تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. ان الامر کلہ للہ اور فی اللہ، اس چیز کو ہٹا دو. پھر اس کا ریزن بیان کیا، ہم نے یہ کام کیوں کیا. وَلَيَبْتَلِيَ مَا فِي صُدُورِكُمْ، ہم نے یہ کام کیوں کیا، تاکہ ابتلا کر لیں، آزما لیں، جانچ لیں جو تمہارے صدور میں ہے. اگلا ٹکڑا اس سے خوبصورت ہے اگر میں سمجھا سکا. وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، قلب اور صدر کا فرق سمجھتے ہیں. صدر یعنی سینہ، قلب یعنی دل. اچھا، سینے اور دل سے مراد یہ سینہ اور دل نہیں ہے، مثال دی گئی ہے تاکہ تم اصل تک پہنچ سکو. قلب سینے میں ہوتا ہے، یعنی یوں کہوں کہ قلب فضائے صدر میں ہے. صدر انوائرنمنٹ ہے، فضا ہے، اس کے اندر، اس کے درمیان قلب اور دل موجود ہے. قلب میں تمہارا عقیدہ ہے، قلب کیا ہے، اس میں تمہارے عقائد ہیں. صدر کیا ہے، وہ تمہارا ماحول اور تمہارے نظریات ہیں جس نے اس کو گھیرا ہوا ہے. تقریباً کہ صدر یعنی تمہارے نظریات، ان نظریات کے بیچ میں کیا چیز پائی جاتی ہے، تمہارے عقائد. اب یہاں پھر مجھے لفظ عقیدے کے معنی بھی بتانے پڑیں گے. عقیدے کا مطلب ہوتا ہے، عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے، گرہ لگنا. عقیدہ یعنی دل کی گرہ کس سے لگی ہوئی ہے. قلب میں عقیدہ یعنی قلب کی گرہ کس چیز سے لگی ہوئی، کس سے لگی ہوئی. تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے جو نظریات ہیں اس کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں. کہ تم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں، رسول کی فرما برداری کریں نہ کریں، رسول کا حکم چھوڑ کے مال غنیمت کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوں، تب بھی امداد غیبی آئے گی. تمہارے ان نظریات کو ہم ابتلا میں ڈالنا چاہتے ہیں، جھنجھوڑ دینا چاہتے ہیں. وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے قلب میں عقائد ہیں. محصہ کا مطلب ایک ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے نکھارنا، جو اردو میں نکھارنا نہیں ہے. محصہ کا مطلب ہوتا ہے چھان لینا، چھلنی سے گزارنا. یعنی تمہارے عقائد کو ہم چھلنی سے گزارنا چاہتے ہیں تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہو جائے. خدائی چھلنی کیا چیز ہے، کہ جو کچھ خدائی نہیں ہے وہ نکل جائے گا، جو کچھ خدائی ہے وہ باقی رہ جائے گا. یہ خدا کی سیب ہے، خدا کی چھلنی. تو جو کچھ تمہارے قلب میں عقیدہ ہے اس کو چھلنی سے گزارنا چاہتے ہیں، جو کچھ تمہارے سینے میں نظریات کی فضا ہے اس کو جھنجھوڑ دینا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا مؤمنین کے لیے کیا چاہتا ہے. اب یہاں میں آپ کو ایک اور آیت سنا دوں اور پھر بات آگے لے کے چلوں. خدا مومنین کے لیے کیا چاہتا ہے؟ خدا مومنین کو چاہتا ہے کہ وہ ہر لمحے تاریکی سے نکل کر نور کی طرف بڑھیں. یہ آیت تقریباً ہم نہیں بیان کرتے، بہت کم آپ نے سنی ہوگی یہ آیت. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 ہے. سورہ احزاب کی 56-57 وہ آیت ہے جو بہت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. لیکن اس سے 12-13 آیتوں پہلے یہ بیان موجود ہے کہ ہو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ. اے مؤمنین، وہ اللہ وہ ہے کہ جو صلوات بھیجتا ہے تم پر اور اس کے ملائکہ، لیخرجکم من الظلمات الی النور. اور صلوات خدا مؤمنین کے لیے یہ نتیجہ رکھتی ہے کہ وہ تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف چلتے چلے جائیں.
محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہ بات میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک حد تک, اور اگر ویسے صرف میری گفتگو سے آپ لوگ ساری بات سمجھ جائیں تو مجھے اپنے اوپر بہت فخر محسوس ہوگا, کیونکہ یہ بیانات اتنے آسان نہیں ہیں کہ جو صرف ون ڈائمنشنل ٹاک سے واضح ہو جائیں. اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں حاضر ہوں مجلس کے بعد, جتنے چاہیں سوال کریں اور جتنا چاہیں ڈسکس کریں. لیکن ایک حد تک کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا حقیقتاً مومنین کو ہی بلا میں ڈالتا ہے, ابتلاء الہی امتحان الہی مومنین کے لیے ہی ہے. وجہ کیا ہے کہ خدا انہیں سنوارنا اور نکھارنا اور ترقی دینا چاہتا ہے, اور ان کے اندر جو بھی فاسد مادہ ہے اس کو کلین اپ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے کمال تک پہنچے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ بات واضح ہو گئی کہ امتحان الہی کیا ہے مومنین کے لیے, اور مومنین کے لیے امتحان کا مقصد کیا ہے. اب ہم آگے چل کے اس جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ ظرف امتحان کیا ہے. یعنی ہم نے امتحان کا پرچہ پہلی مجلس میں بیان کیا تھا, امتحان میں اسٹوڈنٹ کون ہیں یہ کل بیان کیا, اس چیز کو بیان کیا کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے امتحان کیوں لیا جا رہا ہے. یہاں تک ہم نے اپنے بیان کو پہنچا دیا. اب ہم گفتگو کو یہاں لانا چاہتے ہیں کہ ایگزامینیشن ہال کیا ہے. اچھا اس چیز پر ہم کیوں بات کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ایگزامینیشن ہال جس میں خدا امتحان لیتا ہے یہ دنیا کے ایگزامینیشن ہال کی طرح نہیں ہے کہ جو فقط ایک کمرہ ہے, یعنی جو آپ کو صرف ایک ایمٹی سپیس پرووائڈ کرتا ہے, اس کے اندر کوئی کرسی رکھی ہوتی ہے اور آپ جا کے کرسی میز پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ امتحانی کمرہ جو امتحان کا پورا ڈومین خدا نے بنایا ہے یہ ہم سے انٹریکٹ اور کمیونیکیٹ کرتا ہے, پرچہ اسی کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے, ہمارا جواب اسی میں سیو ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہمیں اپنا رزلٹ پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ امتحانی ہال یعنی خدا نے جو چیز بنائی ہے وہ پیسو نہیں ہے بلکہ ایکٹیو اور انٹریکٹیو ہے. اس لیے اس ظرف امتحان کی خصوصیات کو سمجھنا ضروری اور لازمی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایک ایسی جامد شے نہیں ہے ظرف امتحان جس میں ہم سب کو رکھا گیا ہے, بلکہ اسی کے ذریعے سے اگر آپ پہلی گفتگو کو یاد کریں, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, امتحان کا ایک پرچہ. یہ مال اور اولاد اسی عالم میں ہی موجود ہیں یا کہیں اور سے آتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ جو بلا کے سارے موارد ہیں یہ اسی عالم میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہیں اور سے آتے ہیں؟ تو یہ عالم اگر ہمارا ظرف امتحان ہے تو یہ کسی پیسو وجود کا نام نہیں ہے, یہ اس کمرے کی طرح نہیں ہے کہ جو ہم سے کچھ نہیں کہتا اور کچھ نہیں کرتا, بلکہ یہی سب کچھ ہے. اسی سے پرچہ بھی آتا ہے, اسی میں جواب بھی جاتا ہے, اسی سے نتیجہ بھی برآمد ہوتا ہے. تو ہم اس بات کو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس کی خصوصیات کا آپ جائزہ لے لیجئے. پہلی چیز, اس ظرف امتحان کو بنایا کیسے گیا ہے, یعنی ہاؤ اٹ انٹریکٹ اینڈ کمیونیکیٹ ود اس, ہم اس سے کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں. اس ظرف امتحان کو رب العالمین نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس میں شافعین ہیں اور شیاطین ہیں. شافعین یعنی شفاعت کرنے والے, شیاطین رکاوٹیں پیدا کرنے والے. یہ نظام کس طریقے سے بنا ہے کہ آپ جب بھی اس میں حرکت کریں گے, جب بھی اس میں موجود رہیں گے, آپ سے کون کس قسم کے لوگ ملاقات کریں گے؟ ایک گروپ وہ ہوگا جو آپ کا مددگار ہوگا آپ کے سفر میں, ایک گروپ وہ ہوگا جو آپ کے لیے رکاوٹیں کریئٹ کرے گا, چیلنجز لائے گا, بظاہر آپ کا دشمن ہوگا لیکن حقیقتاً آپ کا مددگار ہوگا آپ کی ریزسٹنس پاور کو ڈیولپ کرنے میں. یعنی آپ جب چیلنج کو عبور کریں گے تو آپ کی قوت نفس میں اضافہ ہوگا. اس عالم اور ظرف امتحان کو خدا نے کیسے بنایا ہے؟ اس میں بنیادی طور پر ہم سے دو قسم کے لوگ انٹریکٹ اور کمیونیکیٹ کرتے ہیں، شافعین اور شیاطین. شافعین میں کون کون شامل ہیں؟ ایک مثال کے طور پر، شافعین میں آپ کا یہ پورا جسم ہے، یہ زمین اور آسمان کا نظام ہے، فزیکل، مینٹل، اسپریچول، جو بھی نظام ہے یہ سب کا سب شفاعت کرنے والا ہے، یعنی آپ کی مدد کرنے والا ہے، آپ کی زندگی کو باقی رکھنے والا ہے. شافعین کے لیول میں ایک درجہ اور اوپر چلے جائیے، ملائکہ. اور یہ آیت اگر آپ پڑھنا چاہیں دیکھیے گا، سورۃ المؤمن کے ابتدائی 10ویں یا 12ویں آیت ہے، جس میں خدا یہ بیان فرماتا ہے کہ حاملان عرش، عرش کے گرد طواف کرنے والے، تسبیح کرنے والے ملائکہ ہما وقت، ہر وقت مومنین کے لیے استغفار میں مشغول رہتے ہیں. ہر وقت مومنین کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ اگلی سورت کی آیت ہے 41-35، 41ویں سورت کی 35ویں آیت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کی، یعنی صابر، کیونکہ صبر اور استقامت ایکوالنٹ ہیں، استقامت اختیار کی. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں. تو شافعین، ملائکہ، اگر ہم اس رستے پر ہیں، ملائکہ ہر وقت ہماری مدد کے لیے اذن خدا سے موجود ہیں. اس سے بالا تر شافعین، معصومین علیہ السلام، نبی، رسول، امام، شریعت، کتاب، ہدایت، یہ سب کے سب شافعین ہیں. یعنی یہ ہمیں اپنی زندگی کے سفر میں آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں، اپنے کمال تک پہنچنے میں یہ سب کے سب ہمارے مددگار ہیں. آپ نیچرل سسٹم سے شروع کریں اور اس ٹاپ لیول آف جو ہدایت اور گائیڈنس کا نظام ہے وہاں تک پہنچ جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف کون، کس قسم کا گروہ موجود ہے؟ شیاطین کا لشکر ابلیس، وہ بھی ایک نہیں ہے، جند ہیں، جند لشکر ہیں ان کے بھی، کہ وہ ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں. کس چیز میں؟ کہ ہم اس رستے پر پہلی بات تو یہ کہ قدم ہی نہ رکھیں، اور اگر قدم رکھ دیں تو اس پر باقی نہ رہ سکیں. ان کی پوری کوشش ہمارے ساتھ ہی ہے، وسوسے کے ذریعے سے اور بعد میں مزید پست اور مکروہ کردار کے ذریعے سے. یہ بات میں امید کرتا ہوں کہ پہنچ گئی اب تک، کہ اس سسٹم کو بنایا کیسے گیا ہے، ظرف امتحان کو، کہ مسلسل آپ سے ان میں سے کوئی نہ کوئی انٹریکٹ کر رہا ہوگا. اور یہاں پر آپ کی بصیرت کا امتحان ہے کہ جو مجھ سے انٹریکٹ کر رہا ہے یہ میرا شفیع ہے یا شیطان ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت کوئی مکروہ ماسک لگا کے نہیں آتا ہے. شیطان اکثر اوقات بہت خوبصورت اور بہت اچھے لبادے اور بڑی اچھی شکلیں بنا کے آپ کے پاس آتا ہے. اسے بھی یہ بات پتا ہے کہ مکروہ شکل کو کوئی قبول نہیں کرتا، اس کے مکروہ ہونے کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب ہم اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں. اس لیے غیر معمولی بصیرت چاہیے، غیر معمولی بصیرت چاہیے. اور اس بات کو اچھے طریقے سے ڈیفرنشیٹ کرنا چاہیے کہ شافعین کون ہیں اور شیاطین کون ہیں، کیونکہ شیاطین جن میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. جن کا مطلب کیا ہے؟ جن کا مطلب وہ نہیں جنات جو ہم سمجھتے ہیں، جن کا مطلب وہ جو نظر نہیں آتے، انس کا مطلب وہ جو بظاہر ہماری آپ کی شکلوں میں موجود ہیں. یہ ایک پہلی بات. دوسری بات کہ یہ جو ظرف امتحان ہے اس کی اپنی خصوصیت کیا ہے، یہ کس بنیاد پر ڈیولپ کیا گیا ہے. اس حوالے سے، اس اعتبار سے خدا ہم کو یہ بات، دو چیزیں خدا ہم تک یہ انفارمیشن پہنچاتا ہے کہ ظرف حق ہے. ظرف یعنی جس جگہ پر، جس ڈومین میں ہم موجود ہیں، جہاں ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے یہ حق ہے. حق کسے کہتے ہیں؟ اب اگلا سوال یہ, اور اس کی تعریف بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میں دو تین نکات حق کی تعریف کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ چاہیں اس میں ایڈ کریں یا تنقید کریں. پہلی چیز جو حق کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے کہ حق رولز اور پرنسپلز کو فالو کرتا ہے, کسی کی خواہشات کو فالو نہیں کرتا. حق کی پہلی صفت کہ حق ہمیشہ قوانین اور اصول رکھتا ہے, نہ کہ ومز اور فینسی اس کو فالو کرتا ہے. تو کہیں بھی اگر آپ کو یہ چیز نظر آئے کہ کوئی سسٹم کسی کی خواہشات کے ذریعے سے ڈرائیو ہو رہا ہے, تو یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ یہ حق نہیں ہے. قوانین, قواعد, اصول لازمی ہیں حق ہونے کے لیے. دوسری چیز, حق کی کوالٹی نورانیت والی ہوتی ہے, یعنی اگر آپ اس سے قریب ہوں گے جو حق ہوگا, تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں نورانی اور روشن اور بہتر ہو کر واپس جا رہا ہوں. حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق, انسان باطل کو بظاہر دیکھتا ہے بہت اچھا ہے, دل فریب ہے, قریب جائے واپس آئے, اس سے دور ہٹے. اگر واپس آنے کے بعد یہ محسوس کرے کہ میں پہلے سے نیچے ہو گیا, یہ علامت ہے کہ یہ باطل تھا. قریب ہو اس کے بعد یہ محسوس ہو کہ میں بہتر اور روشن اور بلند ہو گیا, یہ علامت ہے کہ حق. یہ صفت نور ہے, یہ صفت نور ہے کہ نور سے جو قریب ہوتا ہے وہ خود روشن ہو جاتا ہے. حق کی یہ کوالٹی. تیسری اور اہم ترین صفت حق کی, حق ہمیشہ ایک مقصد رکھتا ہے اور ایک انجام تک پہنچاتا ہے. جو چیز پرپز لیس ہو, جس کا کوئی مقصد نہ ہو, جو بے مقصد ہو, وہ کبھی بھی حق نہیں ہوتی. اگر یہ نظام زندگی حق ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ ہمیں ایک انجام تک پہنچائے گا, ایک نتیجے اور ایک مقصد تک پہنچائے گا. اور اس حوالے سے ایک جملہ اور, یعنی یہ تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل سی گفتگو ہے کہ جب آپ انجام اور منزل کی بات کرتے ہیں تو منزل کے حوالے سے ایک مقصد ہوتا ہے, ایک مقصود ہوتا ہے. مقصد اور مقصود میں کیا فرق ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کس جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, یہ مقصد ہے آپ کا, اس جگہ تک پہنچنا مقصد ہے. اس جگہ پہنچ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ مقصود ہے. مقصد مثال کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں. خدا تک پہنچنا مقصد ضرور ہے, مقصود نہیں ہے. خدا تک پہنچ کے کریں گے کیا؟ تو لقاء پروردگار, یعنی خدا, ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ خدا کی صفات کے وسیلے سے نورانی ہو سکیں. خدا تک پہنچنا مقصد, صفات الہی کے ذریعے سے منور ہو جانا مقصود. اور سادہ سے مثال, مشہد پہنچنا مقصد, زیارت امام رضا علیہ السلام مقصود. تو جو حق ہے اس میں یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں. قرآن کریم نے جس بات پر سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے, کم از کم 18-20 آیتیں ایسی ہیں جن میں یہ بیان ایکسپلسٹ آیا ہے کہ خلقنا السماوات والارض بالحق, یعنی اس بات کو. اور یہاں پر آیت اللہ جوادی عملی بہت خوبصورت ان کا ایک سینٹنس ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز, جو کچھ بھی آپ بناتے ہیں, کنسٹرکٹ کرتے ہیں, اسٹرکچر بلڈ اپ کرتے ہیں, اس کی ایک اینٹ ہوتی ہے, اس کی برکس اور مورٹر اور جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے. اس عالم کائنات اور اس ظرف امتحان الہی کی اینٹ حق ہے. یعنی یہ جو پورا ظرف ہے یہ حق کے برکس اور مارٹر سے بنا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں مثال کے طور پر مٹی ہے, درخت ہے, فلاں ہیں, فلاں ہیں, یہ سب اس کا ظاہر ہے, اصل یہ اس چیز سے نہیں بنا, یہ بنا ہے حق سے. حق ہی اس کی ابتدا ہے, یعنی خدا نے اپنے آپ کو بھی حق کہا, ذالک بان اللہ هو الحق, کہ اس کی ابتدا بھی حق سے ہے اور اس کی انتہا بھی حق پر ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 7, والوزن یومئذن الحق, جس وزن پر, جس میزان پر, جس ترازو پر اس حساب کتاب کو تولا جائے گا, نام عمل کو تولا جائے گا, اس وزن کا نام حق ہے. جس کی کچھ خصوصیات میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ حق کسی کی خواہشات کا پابند نہیں ہوتا. خطرناک جملہ ہے. اگر ترازو ایسی ہو جو صرف اصولوں پہ چلتی ہو, قوانین خدا کو فالو کرے, کسی کی خواہشات کو فالو نہ کرے, اس کی کوئی اہمیت نہ ہو, تو خطرناک بات ہے. پھر ہمیں ان قوانین اور اصولوں کو دریافت کرنا پڑے گا کہ جن کے تحت ہمارے اعمال اس ترازو میں وزنی ہو سکیں. یہ دوسری بات کہ یہ ظرف امتحان حق ہے. کوئی شخص یہ توقع نہ کرے کہ میں حق کے برخلاف اپنی زندگی گزاروں گا اور اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا. یعنی جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا کہ آپ امتحان کا پرچہ آپ کے سامنے آیا, کس صورت میں؟ فتنے بلا شریعت, جو پہلے دن میں نے آپ کے سامنے پرچے کو ڈیفائن کیا تھا کہ پرچے کے تین سوال آتے ہیں, فتنہ, بلا اور شریعت. ہم نے جواب دیا, جواب پلٹ کے اسی نظام میں چلا گیا, کس معیار پہ پرکھا جائے گا؟ والوزن یومئذن الحق. جواب اب اس پر, اس معیار پر پرکھنے کے بعد آئے گا اور اسی جگہ پر آئے گا. یعنی اس حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو, میں مسلسل اپنی گفتگو میں اس نقطے پر بہت زیادہ زور دیتا رہا ہوں کہ آخرت میں انسان کا اجر ظاہر ہوتا ہے, یہ ظاہر ہوگا. اجر و ثواب اور جزا اسی دنیا میں ملتی ہے. اور امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ اس پر, امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ اس پر سند ہے کہ کوئی شخص اس دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ اپنے جانے سے پہلے اپنی جنت اور جہنم کو نہ دیکھ لے. خدا اس زندگی میں جنت جہنم دکھا کے اٹھاتا ہے. اور جس کو علماء ایک جملہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ خدا کا نظام اور خدا کا جو حساب ہے یہ نقد ہے, ادھار نہیں ہے. خدا ادھار پہ کام نہیں کرتا کہ ابھی تم سب کرتے جاؤ میں رکھتا جاؤں گا اور پھر بعد میں, نہیں. صرف فرق کس کا ہے, جس آیت کو علامہ طباطبائی نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت پورے قرآن میں صرف یہ آیت ہوتی تو بھی ہدایت کے لیے کافی تھی, سورہ قاف, فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, کہ قیامت کے دن ہم صرف اس پردے کو چاک کریں گے جو تیرے اوپر پڑا ہوا تھا. فکشفنا عنک غطاءک, ہم نے چاک کر دیا تجھ سے تیرے پردے کو, فبصرک الیوم حدید, تو آج کے دن تیری نظر بہت دور تک دیکھنے, بلکہ حدید کا مطلب ہے پینیٹریٹنگ ہے, کہ جیسے آپ ایک چاقو کو گرم کریں اور اسے کسی چیز پر رکھیں تو وہ اس کو کاٹتا چلا جاتا ہے. حدید, حدت کا یہ مطلب ہے کہ یہ پردہ آج ہم نے ہٹا دیا, ہم نے قیامت کے دن اور کچھ بھی نہیں کیا ہے, تجھ سے تیرے پردے کو چاک کر دیا, تو اب تیری نظر ہر چیز میں پینیٹریٹ کرنے کے قابل ہو گئی ہے. اس دنیا میں بھی یہ چیز پاسبل ہے کہ ہم اپنے پردے کو ہٹا دیں, تو اس زندگی میں بھی نظر ہر حجاب کو چاک کرتی ہوئی حقیقت تک پہنچ جائے گی. تو جو کچھ یعنی یہاں پر جو اہم ترین بات یہ ہے کہ نتیجہ اسی عالم میں ہی آتا ہے. جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا نے ظرف امتحان اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ ظرف آپ کو نتیجہ بھی دے رہا ہوتا ہے. اس چیز کو ہم تھوڑا سا اور دو تین آیتوں کے ذریعے سے ایک بات کو واضح کر لیں. آپ حضرات ایک صلوات پڑھ دیجیے. یہ بات واضح ہو گئی. ہر چیز حق ہے, آسمان اور زمین حق ہیں, آسمان اور زمین ہی ظرف امتحان ہیں, اسی نظام کے ذریعے سے ہم سے امتحان لیا جاتا ہے. جو کچھ ہماری رسپانس جنریٹ ہوتی ہے وہ اسی نظام میں لوٹتی ہے. پھر یہ نظام جو کہ زندہ ہے ہماری رسپانس کا جواب دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے اس پورے نظام میں. دو آیتیں اس کو اگر اور ملا لیں تو ایک اور بڑا اہم نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. بالکل آپ کی سنی ہوئی آیتیں کہ سورۃ الملک خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. ابھی میں اس چیز پہ زور نہیں دے رہا ہوں کہ جس پر عام طور سے زور دیا جاتا ہے. کس پر زور دیا جاتا ہے؟ لیبلوکم ایوکم احسن عملا پہ زور دیا جاتا ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ حسن عمل کی جانچ ہے, کثرت عمل کی جانچ نہیں ہے. زور ہمارا ہے پہلے والے حصے پر, خلق الموت والحیات. یعنی جس ظرف امتحان میں ہم موجود ہیں اس ظرف کو کریٹ کیا گیا ہے موت اور حیات کے سسٹم کے بنیاد پر, جس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ تمہیں اس مقام پر ہمیشہ نہیں رہنا. یعنی جب خدا نے کہا خلق الموت والحیات, موت اور حیات کا نظام خلق کیا, سمپل سا اس کا نتیجہ ہے کہ جس ظرف کو ہم نے کریٹ کیا کہ جس میں ہم تمہارے احسن عمل کو جانچنا چاہتے ہیں, یہ ظرف ٹیمپرری ہے. اس کے لیے ایک ابتدا ہے, ایک انتہا ہے. حیات کا دورانیہ ہے جو منقطع ہو جاتا ہے موت کے ذریعے سے. یہ اس کی ایک خصوصیت. تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امتحان کا دورانیہ بہت زیادہ طولانی نہیں ہوگا, سکون سے رہو. دوسرا سورہ کہف کی آیت نمبر 7 ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہاں بھی زور دوسرے ٹکڑے پہ نہیں ہے, لنبلوہم ایہم احسن عملا پہلے حصے پر ہے. جو کچھ ہم نے قرار دیا زمین میں, زمین پر, انا جعلنا, بے شک ہم نے قرار دیا, ما علی الارض, جو کچھ بھی زمین پر ہے, زینتن لہا, زمین کی زینت. پرپس کیا ہے تمہارے لیے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا. اس ظرف امتحان میں زندہ رہتے ہوئے جس سب سے بڑی غلط فہمی کا شکار ہم ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ایگزامینیشن ہال سے چیزیں اٹھا اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالنے لگتے ہیں. سو یہ جو ظرف خدا نے بنایا ہے اس کے بارے میں, پہلی بات تو یہ کہ خلق الموت والحیات تھوڑی سی مدت کے لیے, اس کے بعد تم اپنے گھر چلے جاؤ گے, پریشان نہیں ہو, ہمیشہ امتحانی کمرے میں نہیں بیٹھے رہو گے. دوسری سورہ کہف کی آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ زمین اور اس زمین کی چیزیں تمہارے لیے امتحان کا وسیلہ ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ جو کچھ زمین پر ہے یہ اس کی ملکیت ہے. زینتن لہا, زینت زمین ہے نہ کہ تمہاری زینت ہے. کہیں تم زمین کے ہیرے جواہرات اور سونا اور چاندی اور فلاں فلاں چیزیں نہ جمع کرنا شروع کر دینا کہ یہ میری زینت ہے. تمہاری زینت احسن عمل ہے, اسے جمع کرنے کی, اس کو جمع کرنے کی, تاکہ اپنے گھر جو تم لے کے جاؤ گے وہ احسن عمل ہے. بات واضح ہو گئی، ظرف کی کمپوزیشن واضح ہو گئی، کس طریقے سے اس سے انٹریکٹ کرنا ہے، کیا جمع کرنا ہے، کس چیز کی طرف سے ہوشیار رہنا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو انسان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ظرف کا. اور ہوتا کیا ہے کہ آخر میں جب یہاں سے نکلنے کا وقت آتا ہے، زمین ایک ایک چیز واپس لے لیتی ہے، کچھ نہیں چھوڑتی انسان کے پاس. کیونکہ خدا نے کہہ دیا ہے کہ یہ جتنا کچھ ہے یہ تمہارے لیے صرف اس کی اہمیت، سگنیفیکنس بلا ہے، بلا کے طور پر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا مال نہیں ہے. اب آخر میں میں معذرت چاہتا ہوں، آپ حضرات مجھے معاف کیجئے گا، لیکن کہ موضوع جس طریقے سے بلڈ اپ ہونا ہے تو شاید مجھے تھوڑا سا وقت آپ لوگوں سے زیادہ چاہیے. ورنہ میں آج 5 منٹ بچاؤں گا، کل اس پہ 15 منٹ مجھے خرچ کرنے ہوں گے. آخری بات ظرف کے حوالے سے جو ہمارے لیے خطرناک ہے وہ یہ کہ جب امتحان میں بیٹھتے ہیں، جب ہم امتحان دیتے ہیں، تو امتحان میں ہمیشہ دو پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، ایک کامیاب ہونا، ایک ناکام ہونا، پاس ہونا اور فیل ہونا. اگر ہم اس امتحان خدا میں فیل ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ یعنی یہ پہلو بھی نظروں سے اوجھل نہیں رہنا چاہیے کہ ہم بڑے شوق سے امتحان میں آ تو گئے کہ ہم نے خدا کا وعدہ سن لیا کہ اگر تم ہمارے امتحان میں کامیاب ہوئے ملائکہ سے افضل ہو جاؤ گے، پوری کائنات تم کو سجدہ کرے گی، تمام مخلوقات تمہارے تابع فرمان ہوں گی. ہم نے کہا بہت خوش، ہم بیٹھ جاتے ہیں امتحان کے پرچے میں، ہم مومن ہیں. کل میں نے اس کی بھی وضاحت کی تھی کہ خدا کی نظر میں مومن کون ہے، خدا حقیقتاً کس کو امتحان میں بٹھاتا ہے، اس کی وضاحت کل کی تھی. لیکن اگر ہم ان ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر سکے، اگر ہم فیل ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس جگہ پر اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس زندگی میں، اس زندگی کی بات کر رہا ہوں میں، اس زندگی میں عذاب خدا ایک ریالٹی ہے. اس زندگی میں، اس زندگی میں اقوام اور افراد عذاب سے دوچار ہوتے ہیں اپنے اعمال اور کردار کی بنیاد پر. اور اس لحاظ سے میں ایک آیت، مختصراً ایک آیت کا ٹکڑا اور ایک آیت پڑھ کے تاکہ آپ کو میں سمجھا دوں کہ یہ کتنی ڈینجرس پروبیبلٹی ہے جو ہماری زندگیوں میں ایگزسٹ کرتی ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 100 ہے، 100 دونوں دیکھیے گا. خدا پیغمبر اکرم سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول، کیا تم اپنی جان دے دو گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم کچھ بھی کر لو، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، حق خواہش پہ نہیں چلتا، چاہے رسول کی خواہش کیوں نہ ہو. میری اور آپ کی خواہش پہ کیا چلے گا؟ بالکل کلیئر ہے یہ کہ تم کچھ بھی کر لو، لیکن جب تک لوگ ایمان کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کریں گے، میں ان کو دولت ایمانی نہیں دوں گا. اور یہ آیت، یہ بیان ختم اس جگہ پر ہوتا ہے کہ وہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. یہ بیان، یہ جو پیغمبر اکرم سے خطاب ہو رہا ہے کہ نہیں، میں دولت ایمانی نہیں دوں گا، ہدایت نہیں دوں گا. اور خدا نجاست کو ڈال دیتا ہے، نجاست کو، ان لوگوں پر جو عقل استعمال نہیں کرتے، جو صاحبان عقل نہیں ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، عقل کی بہت تفصیل سے ہم نے تشریح کی تھی، صرف ایک جملے میں. عقل علم کے بعد آتی ہے. سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ وما یعقلوها الا العالمون، عقل والے نہیں ہوتے مگر وہ جو عالم ہیں. عالم بننے کے بعد انسان کے پاس دو رستے ہوتے ہیں، یا اپنے علم کے مطابق آگے چلے، یا علم رکھنے کے باوجود اس طرف چلا جائے کہ جو علم کے خلاف رستہ ہے. اگر وہ اپنے علم کی راہ پر چلتا ہے تو عاقل ہے، علم کے مخالف رستے کو اختیار کرتا ہے تو جاہل ہے. اس لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جہالت حقیقتاً علماء کی صفت ہے. جہالت حقیقتاً علماء کی صفت ہے. وہ عالم جو اپنے علم کے برخلاف عمل کرتا ہے وہ جاہل حقیقی ہے. یجعل الرجس علی الذین, اس خطرے کو آپ نے ملاحظہ کیا ہے؟ اگر ہمارے سامنے حقیقت کھل چکی ہے کہ دین کیا ہے, خدا کیا ہے, قرآن کیا ہے, نبوت اور رسالت کیا ہے, اور اس کے بعد اگر ہم نے اس کا الٹا رستہ اختیار کیا, کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ خدا نجاست ڈالتا ہے ایسے لوگوں پر. کون سی نجاست ہے؟ یہی ساری نجاستیں کہ وہ انسان پھر خواہشات کا بدترین اسیر ہوتا ہے جو علم رکھنے کے باوجود اس کے الٹے رستے پر چلے, وہ خواہشات کا بدترین قیدی ہوتا ہے. یہ وہ نجاست ہے کہ جو خدا ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو عقل نہیں اختیار کرتے. اور آج کے لیے آخری آیت جو ہم سے کافی زیادہ مربوط ہے ہمارے موجودہ حالات سے, اور سورۃ الانعام میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 54 سے تقریباً 50, 55, 52, 54 سے اور 65 تک اس قسم کے بیانات ہیں کہ خدا انسانوں کو کیسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے, کس کس طریقے سے ان کو پنش کرتا ہے ان کی حرکتوں کی بنیاد پر. یہ آیت نمبر 65 ہے, قل هو القادر, کہ خدا قادر ہے, علی ان یبعث علیکم عذابا, کہ خدا قادر ہے کہ تم پر ڈال دے, تم پر لے آئے عذاب. اب عذاب کی نوعیتیں دیکھیے اور سوچ لیجئے, سمجھ لیجئے کہ حالات عذاب ہیں یا کیا ہیں. من فوق او من تحت ارجلکم, عذاب لے آئے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے. وہ کون سا عذاب ہے؟ ظاہری طور سے آپ کہیں کہ اوپر سے آنے والا عذاب یہ کہ بارش برسنا بند ہو جائے, تمہارے پیروں کے نیچے سے برآمد ہونے والا عذاب یہ ہے کہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے. اوپر سے آنے والا عذاب یہ ہے کہ خدا کی نعمات اور رحمت جو خصوصیت کے ساتھ وحی کی ہدایت کی شکل میں نازل ہوتی ہیں وہ سلسلہ بند ہو جائے. اور نیچے سے آنے والا عذاب یہ ہے کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو جائے, تمہیں جگہ نہ ملے کہ زمین میں جاؤں کہاں. کہ عذاب خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ عذاب تمہارے اوپر سے لائیں یا تمہارے پیروں کے نیچے سے لائیں. او یلبسکم شیعا, یا تم کو لباس پہنا دے گروہوں کا کہ تم ایک امت نہ رہو, دیکھنے میں ایک امت ہو لیکن حقیقتاً گروہ در گروہ, گروہ در گروہ. یہ گروہ بندی عذاب الہی ہے کہ ہر فرقہ, ہر گروہ, ہر ایک اپنی ایک مسجد بنا کے بیٹھا ہے, اپنا ایک نظام لے کے بیٹھا ہے اور ہر ایک اس پہ فخر کر رہا ہے. اور یلبسکم, یا تم کو لباس پہنا دے, کون سا لباس پہنا دے؟ شیعہ گروہ کا, کہ تم امت واحد نہ رہو, تم اس جگہ پہ نہ رہو کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, وہ اسٹیٹس نہ ہو تمہارا گروہ در گروہ. یہ عذاب کی کیٹیگریز بیان ہو رہی ہیں. وَيُزِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, یا تم میں سے ایک دوسرے کو جنگ اور جدال کا مزہ چکھا دے, آپس میں لڑو. جس قوم کے اندر گروہ اور فرقے بندیاں ہوں, اور یہ بھی ہمارے بزرگ علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ ہمارا فخر ہوا سماکم المسلمین اور ملت ابیکم ابراہیم ہے, کسی فرقے بند میں اپنے آپ کو بیان کرنا نہیں ہے. تو یہ جتنی چیزیں, تین چیزیں عذاب کے طور پر آپ اس کو جا کے پڑھیے گا آیت نمبر 65 سورۃ الانعام، کہ وہ اللہ قادر ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے تین طریقوں سے، تمہارے اوپر سے، تمہارے پیروں کے نیچے سے، جیسے میں نے وضاحت کی کہ نہ اوپر سے برکتیں آئیں اور نہ نیچے سے زمین تمہارے ٹھہرنے کے قابل رہ جائے، یا تم کو لباس پہنا دے کہ تم امت واحد نہ رہو، گروہ در گروہ تقسیم ہو جاؤ، یا تم کو آپس میں لڑائی کا مزہ چکھائے، آپس میں لڑائی کا مزہ چکھائے۔ انظر، نظر کرو، دیکھو، غور کرو، کیف نصرف الآیات، کہ ہم کس طریقے سے آیات کو، اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ فقیہ ہو جائیں، حقیقت کو سمجھنے والے بن جائیں۔ تو ظرف امتحان آپ کو سمجھ میں ہے کہ یہ جس جگہ پر ہم موجود ہیں، یہ عالم جس میں ہم موجود ہیں، یہ عالم زندہ، عالم زندہ حقیقت ہے، یہی وہ سسٹم ہے، یہی وہ ڈومین ہے، یہی وہ نظام ہے جس کے وسیلے سے خدا ہم سے انٹریکٹ کرتا ہے، یہی وہ نظام ہے کہ جس میں موجود اشیاء کے ذریعے سے ہم آزمائے جاتے ہیں، اور یہی وہ نظام ہے کہ جو ہمیں ہماری حقیقت اور حیثیت کا پتہ دکھا دیتا ہے کہ ہم کس جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں، کس مقام پر موجود ہیں۔ تو کل سے انشاءاللہ، جیسے میں نے خلاصہ ایک بیان کیا تھا کہ ظرف امتحان کو سمجھنے کے بعد، اس کی خصوصیت کو سمجھنے کے بعد، اب ہم ان باتوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم میں وہ کون سی خصوصیات ہونا چاہیے، یا ہماری اپروچ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس امتحان میں اچھے نمبر لے سکیں، کیونکہ خدا کا امتحان چیزوں کو رٹ کے نہیں دیا جاتا بلکہ اپنی اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہیں نا، بعض اوقات اسماء علم الآدم الاسماء کلہا کو بھی کہتے ہیں فلا فلا نام تھے، اگر ناموں کا رٹ لینا ہی سب کچھ ہے پھر تو کام بہت آسان ہے، لیکن قرآن نے ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرایا ہے کہ انسان، کہ تم میری بارگاہ میں بلند ہمیشہ ہوتے ہو اپنی اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس اپروچ کو ہم اختیار کریں تو اس امتحان میں اچھے طریقے سے کامیاب ہو سکیں۔ ایک صلوات محمد و حق کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور جیسا کہ حق کو کی تعریف کچھ بیان کرنے کی کوشش کی، لفظ حق جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ کہ لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ حق ہے، اللہ کا نظام حق ہے، نظام حساب و کتاب حق ہے، آسمان و زمین حق ہے، اور جب ہم خدا کے باعصمت بندوں کی زندگی کی طرف نظر کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں حق کی ہی تکرار بار بار نظر آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ لفظ ہمارے سامنے اس وقت آتا ہے کہ جب تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ منزل صحلبیہ پر امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے، اصحاب اور انصار اور آپ کے اولاد سب موجود ہیں، اس وقت امام علیہ السلام کو ذرا سی چھپکی آئی اور آپ نے بیدار ہو کے یہ کہا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ایک ہاتف غیبی یہ صدا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اور اس کی رفتار سے زیادہ تیزی سے موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو اس وقت جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوئے تھے، آپ نے یہ جملہ سنا اور پوچھا، امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے فرزند، اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو پھر اور کون حق پہ ہو سکتا ہے؟ تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ اے بابا جان، اگر ہم حق پر ہیں تو اس بات کی کیا فکر کہ موت ہم پہ آ جائے یا موت کی طرف ہم چلے جائیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو حق کے ظرف میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اس کو کسی قسم کا خوف و خطر نہیں ہے، پریشانی اس کے لیے ہے کہ جو حق کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی علی اکبر ہیں کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام جب اصحاب اپنے آپ کو سید الشہداء علیہ السلام پر فدا کر چکے تو تمام رشتہ داروں میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے جس ہستی کو آواز دی کہ اے بیٹا آگے بڑھو اور حق کی راہ میں اپنی قربانی کو پیش کرو، وہ جناب علی اکبر تھے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کا جملہ کہ فقدم یا ولدی علی۔ جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو ہتھیار سے لیس کر کے میدان کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب سید الشہداء علیہ السلام نے عدل و انصاف کا کمال مظاہرہ تو کیا کہ تمام رشتہ داروں سے پہلے اپنی اولاد کو میدان جہاد میں بھیجا، لیکن جناب سید الشہداء علیہ السلام محبت پدری کے اظہار پر قابو نہ کر سکے کہ ایک عجیب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے علی، جب میدان کی طرف جا رہے ہو تو چند قدموں کے بعد اپنے رخ کو پھرا کر اپنا چہرہ مجھے دکھا دیا کرنا، اور جب جناب علی اکبر کچھ دور تشریف لے گئے تو آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، آج میں تیری بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت و سیرت و کردار و گفتار میں تیرے نبی کے شبیہ تھا، اور جب ہماری خواہش ہوتی تھی کہ تیرے پیغمبر کی زیارت کریں تو میں اپنے اس فرزند کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا۔ اور ایک جملہ جو ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بد دعا کی عمر سعد کے لیے کہ اے عمر سعد، خدا تیری نسل کو قطع کرے کہ آج تو نے حسین کی نسل کو قتل کیا۔ جناب علی اکبر میدان میں تشریف لے جاتے ہیں، کمال شجاعت سے جنگ کرتے ہیں، دسیوں اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں واپس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بابا جان، اگر تھوڑا سا پانی ہم کو مل جاتا تو ہم اس جنگ کا نقشہ بدل دیتے۔ امام حسین علیہ السلام نے معجزات پر قدرت رکھتے ہوئے ایک عجیب نظر سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا اے بیٹا قریب آؤ، اپنے دہن مبارک کو واں کیا اور کہا کہ اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دو۔ جناب علی اکبر نے پریشان ہو کر اپنی زبان کو باہر کھینچ لیا اور کہا کہ اے بابا جان، آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، میں سوال پر معافی مانگتا ہوں، اب آپ مجھ سے یہ جملہ دوبارہ نہ سنیں گے۔ میدان میں تشریف لے گئے، جہاد کیا، یہاں تک کہ آپ کے سر پر گرز کا وار لگا کہ آپ اپنی سواری پہ نہ رہ سکے، اور اس وقت اس شقی نے، حسین ابن نمیر نے اپنے سینے کو، اپنے نیزے کو آپ کے سینے میں پیوست کیا جو آپ کے جگر تک اتر گیا۔ آپ نے آواز دی السلام علیک یا بتا، اے میرے بابا جان، میرا آخری سلام قبول کریں۔ امام حسین علیہ السلام والہانہ اپنے بیٹے، اپنے جگر گوشے کے لاش کے سرحانے پہنچتے ہیں، بیٹے کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں۔ اس وقت جناب علی اکبر نے اپنی آخری سانسوں میں ایک عجیب جملہ کہا کہ اے بابا جان، میں اس وقت نانا رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ جو جام بہشت لے کر مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے بیٹے حسین کو سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ جنت تمہارے اشتیاق میں ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. پروردگار عالمین،